معزز حاضرین اور محترم خواتین، کراچی شہر کی تقریباً نصف آبادی کے کرفیو کی پابندیوں میں جکڑے ہونے کے باوجود اتنی تعداد میں آپ حضرات تشریف لائے، میرے نزدیک یہ چیز بہت حوصلہ افزا ہے۔ ہم نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ اس صورتحال میں اس ماہ کے اس پروگرام کا دعویٰ کر دیا جائے، لیکن بعد میں رفقاء اور احباب کے مشورے سے طے یہی ہوا کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر کوئی چیز بتمام و کمال حاصل نہ کی جا سکتی ہو تو اسے بالکل ترک بھی نہیں کر دینا چاہیے، جتنا بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہو وہ حاصل کر لینا چاہیے۔ تو اس اصول کے تحت ہم نے یہ آج کا پروگرام برقرار رکھا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ساتواں مہینہ ہے اس پروگرام کے کراچی شہر میں شروع ہوئے، اس کا آغاز ہوا تھا پچھلے سال اکتوبر کے مہینے میں، اور جو پہلا پروگرام ہوا اس میں ہم نے ایک ہی نشست میں پوری سورہ حجرات کا مطالعہ مکمل کیا تھا، اس لیے کہ ٹیلی ویژن پر یہ الہدا کا جو پروگرام آج سے 3 سال قبل تقریباً 15 ماہ مسلسل جاری رہا تھا، اس میں آخری 6 یا 7 پروگرام سورہ حجرات ہی کی آیات پر مشتمل تھے۔ تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جہاں سے اس سلسلے کی ڈور ٹوٹی تھی وہیں سے اس کا آغاز کیا جائے۔ اس کے بعد نومبر میں اس سے جو اگلا درس ہے اس منتخب نصاب کا جو میں نے مطالعہ قرآن حکیم کے ضمن میں مرتب کیا ہے، یعنی سورہ حج کا آخری رکوع، تو اس کی 4 آیات کا مطالعہ ہوا۔ دسمبر میں لاہور میں ہماری ایک 40 روزہ تربیت گاہ تھی جس کی وجہ سے اس پروگرام کا دعویٰ رہا، لیکن اس کی صرف تلافی ہی نہیں بلکہ کچھ مزید اضافے کے ساتھ صورت یہ ہوئی کہ جنوری کے مہینے میں مسلسل 3 دن کا پروگرام یہاں رہا۔ پہلے دن ہم نے سورہ حج کے آخری رکوع کی جو 2 آیات رہ گئی تھیں ان کا مطالعہ کیا، اور پھر 2 دنوں میں مکمل سورہ صف کا مطالعہ کیا۔ فروری میں سورہ جمعہ کا مطالعہ ہوا، مارچ میں سورہ منافقون کا مطالعہ ہوا، اور اب ہم یہ اپریل کے مہینے میں سورہ تغابن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم میں 27 پارے کے آخر سے لے کر 28 پارے کے اختتام تک درمیانی سائز کی مدنی صورتوں کا ایک بہت ہی حسین اور جمیل گلدستہ ہے۔ صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتیں اتنی قرآن مجید میں کسی اور مقام پر یکجا نہیں ہیں۔ ویسے تو حجم کے اعتبار سے بالکل آغاز میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ 4 مدنی صورتیں ہیں، اور یہ تقریباً 6.25 پاروں پر مشتمل ہیں، لیکن یہ کہ تعداد جب دیکھیں گے تو وہ 4 صورتیں ہیں۔ اس کے بعد 2 مدنی صورتیں آتی ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ، پھر تقریباً 7 پاروں کے فصل سے پھر سورہ نور آتی ہے مدنی صورت، پھر 22 پارے میں سورہ احزاب، یہ دونوں صورتیں تنہا ہیں، پھر آپ کو معلوم ہے کہ 26 پارے میں 3 صورتیں مدنی ہیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ اس کے بعد پھر یہ سب سے بڑا گروپ ہے مدنی صورتوں کا، سورہ حدید سے شروع ہوتا ہے اور سورہ تحریم پر ختم ہوتا ہے، یہ 10 صورتیں۔ ان 10 صورتوں میں بعض چیزیں مشترک ہیں، ان میں سے 3 کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، اور آج 4th صورت ہے یہ سورہ تغابن، کے جس کا ہم چونکہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ ہیں مصحف میں یہ 4 صورتیں، تو مناسب سمجھا کہ اس کا بھی مطالعہ کر لیا جائے، ورنہ ہمارے منتخب نصاب میں یہ صورت اس کے دوسرے حصے میں شامل ہے، یہ اس مقام پر اس کے بعد جو ہے جو 5واں حصہ شروع ہوتا ہے اس کا پہلا درس سورہ عنکبوت پر مشتمل ہے۔ لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ جب اس سلسلے کی تین صورتیں ہم نے پڑھی ہیں تو یہ چوتھی سورہ مبارکہ جو ہے اس کا بھی اعادہ ہو جائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان صورتوں کے بارے میں بعض باتیں ہیں جو مشترک ہیں، نوٹ کر لیجئے. ایک تو یہ کہ ان سب کا زمانہ نزول مدنی دور کا نصف آخر ہے. ایک ایکسیپشن ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے انگریزی کا وہ مقولہ کہ ایکسیپشنز پروو دی رول، تو اس اعتبار سے وہ رول برقرار رہتا ہے، وہ قاعدہ کہ یہ صورتیں مدنی دور کے بھی نصف آخر سے متعلق ہیں. دوسری قدر مشترک یہ ہے کہ ان میں اصل خطاب نہ مشرکین سے ہے، نہ یہود سے، نہ نصارہ سے، بلکہ اس میں جو اصل خطاب ہے ان دس کی دس صورتوں میں وہ امت محمد علیہ صاحب السلام والسلام سے، مسلمانوں سے خطاب ہے. اب یہ ظاہر بات ہے کہ مسلمان جو قانونی طور پر مسلمان ہوتے ہیں ان میں حقیقت کے اعتبار سے کئی شیڈز ہیں، ان میں مومنین صادقین بھی ہوں گے، بہت متقی بھی ہوں گے، ان میں وہ بھی ہوں گے کہ جن کے دل میں کوئی روگ نہیں ہے، نفاق نہیں ہے، لیکن وہ اتنے متقی بھی نہیں ہے، اتنے نیک بھی نہیں ہے، اتنے پارسا بھی نہیں ہے، اتنے پابند شریعت بھی نہیں ہے. پھر ان میں وہ بھی ہوتے تھے، اور اس چیز کی نفی آج بھی نہیں کی جا سکتی کہ منافقین ہو جو کسی اپنی غرض سے، کسی مقصد سے، مثلاً یہ کہ کسی دشمن ملک کا کوئی اگر جاسوس ہے اور وہ ہمارے ہاں آیا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے گا، وہ تمام علامات کو اختیار کرے گا کہ جو ایک مسلمان کی زندگی میں ہوتی. اس اعتبار سے جو بھی لوگ قانوناً مسلمان ہیں ان میں یہ مختلف شیڈز ہوں گے، حقیقت کے اعتبار سے ان میں منافق بھی ہو سکتے ہیں اور مومن صادق بھی ہو سکتے ہیں، بہت متقی بھی ہو سکتے ہیں، صالح بھی ہو سکتے ہیں، فاسق و فاجر بھی ہو سکتے ہیں. تو در حقیقت ان صورتوں میں ان سب سے خطاب ہے. تیسری بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ ہمارے دین کے جو بہت ہی اہم اور بنیادی موضوعات ہیں کہ جن پر قرآن مجید میں طویل مکی یا طویل مدنی صورتوں میں بحث ہوئی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے خلاصے ہیں کہ جو ان صورتوں میں مرتب کر دیے گئے. مثلاً ایمان کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ اصل میں مکی صورتوں کا موضوع ہے. قرآن حکیم کا تقریباً دو تہائی حصہ جو ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، لگ بھگ ایک تہائی ہے کہ جو مدنی صورتوں پر مشتمل ہے، اور ایمان جو ہے وہ اصلاً موضوع ہے مکی صورتوں کا. توحید کی حقیقت، توحید کی تفاصیل، توحید فی العقیدہ، توحید فی الطلب، عملی توحید، پھر یہ کہ انکار آخرت پر تنقید، آخرت کے لیے مثبت دلائل، وحی اور نبوت پر جو اعتراضات ہوتے تھے ان کے جوابات، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو مکی صورتوں میں بڑی تفصیل سے زیر بحث آئیں. لیکن یہ کہ ان کا ایک نہایت جامع خلاصہ ہے کہ جو سورہ تغابل کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. اب آپ کے علم میں ہے کہ اس ایمان کی ایک تو ضد ہے کفر اور ایک ضد ہے نفاق، یعنی مسلمانوں میں ایمان کے مقابلے میں کیا شے آئے گی وہ نفاق ہے. قانونی اعتبار سے ایمان کے مقابلے میں جو شے آئے گی اس کا نام کفر ہے. ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، عیسائی ہے، ہم انہیں کہیں گے یہ کافر ہیں. تو ایمان بمقابلہ کفر، اور ایک ہے ایمان بمقابلہ نفاق. مسلمانوں میں جب ایمان کے مقابلے کی شے کا ہم ذکر کریں گے تو وہ نفاق ہے. تو اب آپ کو معلوم ہے کہ سورہ تغابن سے متصلاً قبل وہ ہے سورہ منافقون جس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا پچھلے مہینے، 11 آیات پر مشتمل. اس حقیقت نفاق پر اگرچہ قرآن مجید میں تفصیل سے بحث ہوئی ہے سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں، سورہ احزاب میں، سورہ آل عمران میں، لیکن یہ کہ ایک خلاصہ بہترین کل 11 آیات پر مشتمل وہ ہے کہ جو اس سلسلے سور میں شامل ہے. اسی طرح حضور کا مقصد بعثت کیا تھا، کس لیے حضور بھیجے گئے، وہ مرکزی مضمون تھا سورہ صف کا. اس کے لیے بنیادی طریقہ کار کیا تھا کہ جو حضور نے اختیار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرکزی مضمون تھا سورہ جمعہ کا. ان دونوں کو جمع کر دیا گیا، سورہ صف اور سورہ جمعہ، یہ ایک بہترین جوڑا بن گیا کہ جو بعثت محمدی علیہ صاحب السلام کے مقصد اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو لازمی طریقہ کار ہے اس پر روشنی ڈال رہا ہے. اس کے بعد یہ جوڑا ہے کہ سورہ منافقون میں نفاق کی حقیقت اور یہ سورہ تغابن میں ایمان کی حقیقت زیر بحث آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تمہید آج کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ خاصی طویل ہے، 18 آیات پر مشتمل ہے، اور میرا یہ بھی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر آج کی اس نشست کو مکمل کرنا ہے، اس لیے کہ اب راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں اور ویسے بھی کچھ گرمی اور حبس کی کیفیت جو ہے وہ شاید آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، اور اس 2 گھنٹے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں. لہذا اب میں مزید وقت تمہید میں نہیں لے رہا، بلکہ آئیے کہ پہلے ہم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیں. آپ کے پاس مطبوعہ جو اوراق موجود ہیں ان کو کھول لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما صاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سورہ مبارکہ کی 18 آیات ہیں اور یہ 2 رکوعوں میں منقسم ہیں. پہلے رکوع میں 10 آیات ہیں اور دوسرے رکوع میں 8 آیات ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے قرآن مجید کی ترتیب اور تقسیم کے بارے میں چند بنیادی باتیں عرض کی تھیں. اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ رکوعوں کی تقسیم اگرچہ دور نبوی میں موجود نہیں تھی، یہ بھی بعد میں کی گئی ہے، لیکن یہ کہ یہ اکثر و بیشتر نہایت حکمت پر مبنی محسوس ہوتی ہے، بخلاف پاروں کی تقسیم کے کہ پاروں کی تقسیم جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل آربیٹریری ہے، وہ بھی دور نبوی میں دور صحابہ میں نہیں تھی. 30 پاروں میں قرآن مجید کا منقسم ہونا یہ بھی بات کی بات ہے. بہرحال یہ جو دو رکوع ہیں اس اعتبار سے مضمون کی ترتیب بھی ان کے مابین بہت ہی عمدہ ہے کہ پہلے رکوع کی 10 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کی نریشن بھی ہے، ان کو بیان کیا گیا ہے اور ان کی پرزور دعوت ہے. ایمانیات ثلاثہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور اس کی صفات کمال پر ایمان لانا، اسے ہم ایمان باللہ کہیں توحید کہیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. دوسرے، انبیاء و رسل پر، نبوت و رسالت پر ایمان لانا. تیسرے، آخرت پر اور جنت اور دوزخ پر اور یوم حساب پر، جسے ہم ایک لفظ میں ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ کہتے ہیں. یہ ایمانیات ثلاثہ ہے. تو پہلے رکوع کی 10 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہے اور ایمان کی بڑی پرزور دعوت ہے. اس میں بھی تقسیم یہ ہے کہ 7 آیات میں وہ نریشن ہے اور 3 آیات میں دعوت ہے. دوسرے رکوع کی 8 آیات میں پھر یہی تقسیم ہے. 5 آیات میں ایمان کے جو ثمرات ہیں، اس لفظ پر ذرا غور کر لیجئے کہ آم کا درخت ہے، اس کا ثمر ہے آم کا پھل، آم اس میں لگتا ہے. اگر کسی درخت میں جو بظاہر آم کا درخت ہے آم نہ لگتے ہو تو ہم اسے سمجھیں گے کہ بیکار ہے، اس کو کاٹ کر پھینک دو، اس کی لکڑی جلا لو، یا یہ کہ وہ کہیں کسی تعمیرات کے کام میں آ جائے. بہرحال اس کا جو اصل مقصد ہے وہ اس سے حاصل نہیں ہو رہا. اسی طرح ایمان کے کچھ ثمرات ہیں. ایمان ایک غیر مثمر درخت نہیں ہے، ایسا درخت نہیں ہے کہ جس میں کوئی پھل نہ لگتے ہو، بلکہ یہ وہ شجرہ مبارکہ ہے کہ اس میں نہایت عمدہ پھل لگتے ہیں. وہ پھل کیا ہے؟ ان کو میں کہہ رہا ہوں ثمرات ایمان. سادہ لفظوں کا نتائج، ایمان کے نتائج کیا ہیں؟ اللہ کو ماننے سے کیا چیز لازم آئی؟ انسان کے احساسات میں، اس کے خیالات میں، اس کے رویے میں، اس کے طرز عمل میں، اس کے معاملات میں، اس کے معاشرتی روابط میں، اس کی زندگی کی جد و جہد کے رخ میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے اگر ایمان واقعتاً دل میں موجود ہے؟ یہ ہے جو اہم تر موضوع ہے ہمارے اعتبار سے، اس لیے کہ جہاں تک ایمانیات ثلاثہ کا معاملہ ہے، الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ان چیزوں کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ ماننے کی انٹینسٹی مختلف ہے. کچھ لوگ صرف سرسری طور پر مانتے ہیں، کچھ لوگ ذرا اور سنجیدگی سے مانتے ہیں، کچھ لوگوں کو وہ ماننا جو ہے وہ ذرا قلب کی گہرائی کے ساتھ نصیب ہے. تو ماننے کی انٹینسٹی میں تو فرق ہوگا، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ سب بلیورز ہیں، ماننے والے ہیں. اس اعتبار سے پہلے حصے کا اتنا گہرا تعلق ہم سے نہیں ہے بظاہر، بباطن ہے کہ اگر اس پر ہم غور کریں گے تو اس انٹینسٹی آف بلیف کے اندر اضافہ ہوتا ہے. ایمان میں اگر کہیں کمی ہے تو اس کی تلافی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ چونکہ ہم بہرحال ہیں ماننے والے، اس اعتبار سے ہمارے لیے اہم تر حصہ جو ہے وہ دوسرا ہے کہ وہ ایمان کے ثمرات کیا ہیں. اس پر اگر ہم کما حقہ غور کر لیں تو ہمارے پاس ایک کرائیٹیرین آ جائے گا، ایک معیار آ جائے گا کہ جس پر ہم خود ناپ لیں، تول لیں اور ہم خود اپنے ایمان کے بارے میں فیصلہ کریں کہ وہ واقعتاً ہے یا نہیں ہے، اس آم کے درخت میں پھل لگا ہے کہ نہیں لگا ہے. اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، فہو المقصود فہو المطلوب، نہیں ہے تو پھر ہمیں بہرحال تشویش پیدا ہو جانی چاہیے ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں، کہ یہ ایمان اگر لنڈ منڈ درخت ہے، بے ثمر درخت ہے، غیر مثمر درخت ہے، تو حالانکہ یہ تو بہت ہی کلمتن شجرتن کت کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت و فروعها فی السماء، ہمارے ایمان کی کیفیت وہ ہونی چاہیے. تو پانچ آیات میرے نزدیک قرآن مجید میں اس اعتبار سے، اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کی اولین پانچ آیات اس مضمون کے اعتبار سے اہم ترین آیات ہیں کہ ثمرات ایمانی کو اس قدر جامع انداز میں یہاں بیان کر دیا گیا، اور پھر تین آیات میں دعوت دی گئی ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم مدعی ہو ایمان کے تو ان ثمرات اور ان نتائج کو اپنے اندر پیدا کرو اور اس کے لیے کمر کسو. تمہارا ایمان ایک غیر مثمر درخت کے مانند نہیں ہونا چاہیے بلکہ مثمر پھل دینے والے درخت کے مانند ہونا چاہیے. تو یہ ہے ان 18 آیات کی ایک ترتیب چار حصوں میں. پھر تعداد کر لیجئے، 7 آیات میں آپ کو ایمانیات ثلاثہ کا بیان ملے گا، پھر 3 آیات میں ایمان کی بڑی بڑی زوردار دعوت ملے گی، پھر 5 آیات میں ثمرات ایمانی کا بیان ملے گا، پھر 3 آیات میں ان ثمرات ایمانی سے بہرہ مند ہونے کی دعوت ملے گی. یہ گویا کہ تجزیہ ہے اس سورہ مبارکہ کی 18 آیات کا. اب آئیے کہ ہم سلسلے وار مطالعہ شروع کریں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. اس سے پہلے ہم نے دو سورتیں پڑھی تھی، سورہ جمعہ اور سورہ صف. ان دونوں کے آغاز میں بھی یہی تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر ہے. سورہ صف میں وہ ماضی کے سیغے میں تھا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورہ جمعہ میں مضارے کے سیغے میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہی ہے کہ جس کی تکرار یہاں ہو رہی ہے بعین ہی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ میں عرض کر چکا ہوں تفصیل سے دو مواقع پر کہ اس کا مطلب کیا ہے. صرف میں اس وقت تیزی سے گن دوں گا، جن حضرات کے لیے یہ مضمون نیا ہو وہ میرے پچھلے جو دروس ہیں ان کے کیسٹ سنیں تو انشاءاللہ تفصیل سے بات سمجھ میں آ جائے گی. میں اس وقت صرف تیزی کے ساتھ چند چیزیں گن دوں. سبح یسبح کے لفظی معنی عربی زبان میں ہے تیرنا، کسی سطح پر برقرار رہنا. سبح یسبح کے معنی ہے کسی شے کو تیرانا، کسی شے کو اس کی اصل سطح پر برقرار رکھنا. پانی کی سطح پر کوئی چیز ہے ڈوبی نہیں تو ہم کہیں گے یہ تیر رہی ہے، اور اگر ہوا میں اپنے مدار میں کوئی چیز چل رہی ہے فضا میں تو وہ بھی تیر رہی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں بھی الفاظ آئے ہیں اور بعض مقامات پر آئے ہیں کل فی فلک یسبحون، ہر شے جو ہے وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے. یہ تمام جو آسمانی اجرام سماویہ ہیں ان میں سے ہر شے جو ہے وہ تیر رہی ہے اپنے مدار میں. تو سبح یسبح تیرنا، سبح یسبح تیرانا. اب اس کے معنی تسبیح کرنا یا پاکی بیان کرنا کیسے ہو گئے؟ اللہ کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا، اللہ کے ساتھ کوئی ایسا تصور وابستہ نہ کر دینا جو اس کے شایا نشان نہ ہو. اگر آپ نے کوئی ایسا تصور وابستہ کر دیا تو گویا کہ آپ نے اللہ کو گرا کر مخلوق کی صف میں لا کھڑا کیا. اس کی جو شان بلند ہے، اس کا جو مقام رفیع ہے، اسی کو اپنے ذہن میں برقرار رکھنا، اسی کا اقرار کرتے رہنا، یہ گویا کہ تسبیح باری تعالیٰ ہے. یعنی ہم اس کا مفہوم کیا لیں گے؟ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوف سے، ہر احتیاج سے، کوئی کسی پہلو سے اس میں کمی نہیں. اس کا علم کامل، اس کی قدرت کامل، اس کی حکمت کاملہ، ہر صفت کمال اس میں بتمام و کمال موجود ہے. یہ ہے تصور. اب اس کو اگر آپ ویسے بیان کرنا چاہیں تو ایک پوری تقریر درکار ہے، اور اگر ایک جملہ اس کا ہے تو وہ ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. پاک کس چیز سے؟ معاذ اللہ، کسی ناپاکی کا تصور تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. مراد ہے عیب سے، نقص سے، ذوف سے، احتیاج سے، کسی بھی پہلو سے کوئی کمی اس میں ہے. اچھا، یہ چیز جو ہے در حقیقت معرفت خداوندی کا ایک لب لباب اور خلاصہ ہے. ان صورتوں کے آغاز میں یہ مضمون اس لیے آیا ہے کہ اس بات کو ذرا میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ لگ بھی جائیں تو آپ دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں. اللہ کی معرفت کے جس کا کہ سورہ حج کا جو ہم نے پہلا حصہ پڑھا تھا آخری رکوع کا، اس میں آیا تھا ما قدر اللہ حق قدری، یہ اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکے جیسے کہ اس کی معرفت کا حق تھا. اللہ کی معرفت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اس کے دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ ہے خود اپنے باطن میں جھانکنا. وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن مجید نے بھی اس کی دعوت دی ہے، تمہارے اپنے اندر ہماری آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اگر تم اپنے اندر اپنی گہرائیوں کے اندر اگر مراقبہ کرو گے، اپنی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرو گے تو بھی تمہیں ہماری معرفت کا سراغ مل جائے گا. وفی انفسکم افلا تبصرون، یہی ہے جسے حضرت بیدل نے، ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے ان کا، فارسی زبان کا بہت پیارا شعر ہے، کہ ستمست گر حوست کشد کہ بے سیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشا بچمن درا. کہ ستم کی بات تو یہ ہے کہ تم جاتے ہو کہیں چمن کی سیر کرنے کے لیے، پھولوں کو دیکھنے کے لیے، فرحت حاصل کرنے کے لیے، ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ روشن ہو، چمکدار ہو. تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی درے دل کشا، اپنے دل کے دروازے کھولو اور ذرا اپنی ہستی کی گہرائیوں کے اندر اترو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ سب سے حسین چمن جو ہے وہ تو خود تمہارے اندر ہے. لیکن یہ بات جان لیجئے کہ اس کی صلاحیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. زیادہ لوگوں کے لیے معرفت خداوندی کا راستہ دوسرا ہے، اور قرآن مجید نے زیادہ انفیسائز اسی کو کیا ہے، اور آج کے دور کے اعتبار سے وہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سائنس کا دور ہے. انسان کے مطالعے اور مشاہدہ کائنات کی کتنی وسیع اب کی حدود ہو چکی ہیں، کتنا انسان کے پاس ذخیرہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے ان کو دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، تمہیں انہی چیزوں میں حقائق نظر آئیں گے. ان میں سے ہر شے اللہ کی نشانی ہے. آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، رات پر غور کرو، دن پر غور کرو، یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں. ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. يقينا آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، یہ جو کشتیاں چلتی ہیں سمندروں میں اس سامان کو لے کر جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ جو بارش برستی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، اور یہ جو بادل ہیں کہ جو ہوا میں معلق ہیں، یہ جو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اس سے زمین جو مردہ تھی اسے زندہ کر دیا، ان میں سے ہر ہر چیز کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں. تو ہر شے جو ہے یہ فینومینا آف دی نیچر، کہ جن کی کوئی تعداد ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے، ان میں سے ہر فینومینن اللہ کی ایک نشانی ہے. اس کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو. یہی بات جو ہے کہنے کا ایک اسلوب تو یہ ہو گیا کہ ہر شے اللہ کی نشانی. نشانی کہتے کسے ہیں؟ جس کو دیکھ کر کوئی چیز یاد آ جائے. آپ کے دوست کی کوئی نشانی تھی؟ اس نے کبھی آپ کو کوئی رومال دیا یا قلم دیا، اور اب سالہ سال بیت گئے کہ آپ کی اس دوست سے ملاقات نہیں ہوئی، اور آپ کے ذہن سے اوجھل ہو چکا، آنکھ اوجھل، پہاڑ اوجھل، لیکن اچانک کسی روز آپ نے ٹرنک کھولا اور اس میں سے وہ قلم نکل آیا یا رومال نکل آیا، تو بغیر کسی ارادے کے آپ کو فوراً اپنا دوست یاد آ گیا، اس لیے کہ وہ نشانی اس کی آپ کے سامنے آ گئی. قرآن کہتا ہے کائنات کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے. برگ درختان سبز دب نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر اسد معرفت کردگار. دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، دیکھنے والی آنکھ کے لیے تو یہ جو درخت ہیں ان کا ایک ایک سبز پتا جو ہے وہ اللہ کی معرفت کا بہت بڑا دفتر ہے. یہ ہے جو شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. تو ایک انداز تو اس کا یہ، اور ایک یہ کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، گویا کہ ہر شے زبان حال سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا، میرا خالق، اس کی نہ علم میں کوئی کمی ہے، نہ قدرت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی صناعی میں کوئی نقص ہے، نہ اس کی مصوری میں کوئی خامی ہے. وہ المصور ہے، الخالق، الباری. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی سلسلے سور کی وہ سورت ہے سورہ حشر، کہ جس کے آخر میں اسماء الہیہ کا سب سے حسین اور سب سے بڑا گلدستہ آیا ہے. 14 اسماء الہیہ ہیں کہ جو ایک مقام پر جمع ہیں، ایک آیت میں 8 ہیں. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. تو یہ ایک انداز ہے کہنے کا کہ کائنات کی ہر شے جس پر بھی تم غور کرو گے وہ گویا کہ محسوس ہوگا تمہیں کہ وہ زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا خالق میرا مالک ہر اعتبار سے ہستی کامل ہے. تو ایک ہی مضمون کے ادائیگی کے یہ دو طریقے ہیں, یا یوں کہیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے, یا یوں کہیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح میں رتب اللسان ہے. اب آگے چلیے چونکہ وقت کم ہے. لہ الملک و لہ الحمد, ایک بات ذرا نوٹ کیجئے گا, اس سورہ مبارکہ کا ایک خاص اسلوب ہے, سٹائل ہے. میں نے جب تلاوت کی تھی تو کوشش کی تھی کہ آپ کی توجہ کو اس سٹائل کی طرف مبذول کروں. اس کی اکثر آیات کو آپ دیکھیں گے وہ تین تین حصوں میں ہیں, جیسے کہ یہاں تھا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تین حصے ہیں. اب اسی طریقے سے اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے, اس لیے کہ اس قرآن مجید میں ایک ردم ہے, میں نے کئی مرتبہ کیا پہلے بھی, اس کی اپنی ایک موسیقی ہے, ان بلٹ میوزک ہے اس کے اندر, اور یہ ملکوتی غنا ہے, یہ ڈیوائن میوزک ہے. اگر انسان کو اس کا ذوق پیدا ہو جائے تو پھر کوئی اور موسیقی جو ہے اس میں اس کو دلچسپی محسوس نہیں ہوگی. فرمایا اس لہ الملک, بادشاہی اسی کی ہے, ولہ الحمد, اور کل شکر اور کل ثنا بھی اسی کے لیے ہے. اب یہ بھی دو الفاظ کے اندر غور کیجئے گا, توحید کی دو عظیم حقیقتیں, ایک کا تعلق ہے توحید عملی سے, بادشاہی اسی کی ہے, آسمان اور زمین پر اسی کا حکم چل رہا ہے. البتہ اسی میں ایک بات آ گئی امپلائڈ, کہ ہاں انسانوں میں کہیں کہیں بغاوت نظر آتی ہے, انسانوں میں کہیں کہیں لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یا اس وقت کی صورتحال تو یہ ہے کہ زمین پر ظہر الفساد فی البر والبحر, کہ اللہ کے خلاف ایک بغاوت ہے کہ انسان خود اپنی حاکمیت کا مدعی بن کر کھڑا ہو گیا ہے. ورنہ لہ الملک حقیقت میں بادشاہی اسی کی, جس کو اقبال نے بہت خوبصورتی سے ادا کیا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. جو کوئی بھی سوورنٹی کا مدعی بنتا ہے, خواہ وہ فرد واحد ہو, بادشاہ ہو, خواہ وہ جمہور ہو, یہ سب کے سب گویا کہ خدائی کے مدعی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یورپ کی تاریخ میں ڈیوائن رائٹس آف کنگز کا ایک تصور آتا ہے, بادشاہوں کے تو خدائی اختیارات ہیں, یا یہ تو اختیارات در حقیقت اللہ کے اختیارات کا عکس ہے. اسی لیے ذل اللہ کہا جاتا تھا بادشاہوں, کہ ذل سبحانی ذل اللہ, یہ اللہ کا سایہ ہے, زمین پر اللہ کا سایہ. در حقیقت یہ نظام جو پہلے ایک شخص کی ذات میں مرتکز ہوتا تھا, اب وہ در حقیقت صرف پھیل گیا ہے, فرق واقع نہیں ہوئی, کہ جمہور کا تصور آ گیا ہے کہ کوئی ایک فرد نہیں ہے بلکہ پوری قوم جو ہے وہ سوورنٹی کی حامل ہے. اس کی نفی ہو رہی ہے یہاں قرآن مجید میں, اس کی نفی کیسے کیسے زوردار انداز میں آئی ہے. یہاں تو ہے مثبت انداز میں لہ الملک, اور یہ لام جو ہے یہاں پر یہ لام تملیق بھی ہے, لام استحقاق بھی ہے, اسی کو حق پہنچتا ہے کہ بادشاہی اس کی ہو, اور بالفعل بھی بادشاہی اسی کی ہے, ڈی جیورے بھی اسی کے لیے ہے, ڈی فیکٹو بھی اسی کی ہے. یہ تو صرف انسان ہے کہ جو اپنی زندگی کے ایک حصے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ جو آپ کے یہاں محاورہ ہے کہ ہلدی کی ایک گانٹھ مل گئی تو پنساری بن بیٹھے, ورنہ حقیقت میں تو ہمارا اپنا وجود بھی اللہ کے قانون میں جکڑا ہوا ہے. میرا رواں رواں جو ہے جس قانون کی پابندی کر رہا ہے وہ میرا بنایا ہوا نہیں, اللہ کا بنایا ہوا ہے. میں لاکھ چاہوں کہ کسی جگہ پر میرے جسم میں بال نہ اگیں, لیکن میرا اختیار نہیں ہے, بال اگیں گے. آپ روزانہ شیو کرتے رہیں لیکن وہ اگیں گے, اس لیے کہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کے دل کی حرکت جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, آپ کے انتڑیوں کی حرکت آپ کے اختیار میں نہیں ہے, وہ تو کسی اور کے قانون کے تابع ہے. معلوم ہوا خود ہمارا وجود جو ہے اس اللہ کے اس حکم میں, اس کی حکومت میں جکڑا ہوا ہے. البتہ ہماری زندگی کا ایک اختیاری دائرہ ہے, اس میں ہم باغی ہو گئے, اس میں ہم نے حکومت کا دعویٰ کر دیا ہے, ہم مدعی ہو گئے اختیار کے. تو قرآن نفی کرتا ہے کہیں تو جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا,
آخری آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے بادشاہی میں. سورہ کہف میں فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ کسی کو اپنی حکومت میں اور اپنے بادشاہی کے اختیار میں شریک کرنے کو تیار نہیں ہے. سورہ یوسف میں اس کو مثبت انداز میں فرمایا ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکومت اور حکومت کا حق سوائے اللہ کے کسی کو. تو اس کو یہاں پر لائے لہ الملک، یہ گویا کہ عملی توحید اور عملی توحید کا بھی جو اجتماعی گوشہ ہے جس میں تصور حاکمیت سب سے پہلے آتا ہے. ہر ریاست جو ہے سب سے پہلے ڈیفائن کرتی ہے کہ اس ریاست میں حاکمیت کس کی ہے. تو فرمایا لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے، اسی کو سزاوار ہے. ولہ الحمد، کل شکر اسی کے لیے، اس لیے کہ جس کو جو نعمت حاصل ہوئی ہے اسی کے دیے حاصل ہوئی ہے. سلسلہ اسباب تو ہے بہت لمبا چوڑا، بارش برسی، کسان نے بیج بویا تھا، فصل اپجی، پھر وہ فصل پکی، پھر گندم جو ہے کاٹی گئی، پھر اس کو لوگوں نے چھڑ کر اور دانے علیحدہ کیے، پھر وہ کہیں ٹرکوں میں بھر کر ہمارے پاس پہنچی، پھر اس کو پیسا گیا، پھر اس کی روٹی بنی. وہ ایک نوالا ہے جو میرے اندر جا رہا ہے، لیکن اس پورے سلسلے اسباب سے اور اس سے پیچھے کتنے اسباب ہیں، سورج کی تمازت ہے، بارش کا نظام ہے، یہ ساری چیزیں کس کے قبضے قدرت میں، وہ اللہ ہے. لہذا لہ الحمد، شکر جو ہے وہ اسی کے لیے، چاہے ہمیں یہ نعمتیں کسی بھی طویل ترین سلسلے اسباب سے ہو کر پہنچ رہی ہوں. ماں کی مامتا ہے، لیکن ماں کے دل میں یہ مامتا کس نے ڈالی؟ باپ کے دل میں شفقت ہے، دن بھر مشقت کر رہا اور شام کو آ کر وہ اپنی ضرورت کا اور اپنی استراحت کا خیال نہیں کر رہا، بلکہ اولاد کی بہتری کے بارے میں رات کو بھی لگا ہوا ہے. تو آخر یہ اللہ نے محبت ڈالی. معلوم ہوا اسباب اپنی جگہ ہے، سلسلہ اسباب اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ ایک ہی زقند میں اور ایک ہی چھلانگ میں بندہ مومن فوراً ان تمام سلسلہ اسباب کی کڑیوں کو عبور کر کے پہنچتا ہے اصل مونیوں میں حقیقی تک، اور وہ ہے ذات باری تعالی. لہ الملک ولہ الحمد. معلوم ہوا کہ ایک ٹکڑے میں توحید عملی کا خلاصہ لب لباب، اور ایک میں توحید فی العقیدہ. لہ الملک، بادشاہی، لہ الحمد، کل ثنا اور کل شکر اسی کا ہے. وہو علی کل شئین قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں میں خاص طور پر پڑھتے ہوئے کل کو ذرا زور دے کر پڑھا کرتا ہوں، ہر چیز پر قادر ہے. اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر میں تجزیہ کر کے بتاؤں، مجھے اگرچہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ شاید میں اپنے اس ارادے پر پورا نہ اتر سکوں، لیکن بہرحال اللہ کے اختیار میں ہے کہ اگر ہم تجزیہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دو حصے کر لیجئے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم کچھ نہیں جان سکتے، یہ تو ہمارے لیے آؤٹ آف باؤنڈس ہے. ہمارا کل جو ہے معاملہ وہ اللہ کی صفات کے حوالے سے. یہی وجہ ہے ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہے، آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی و صفات ہی، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جیسے وہ اپنے ناموں اور صفات سے ظاہر ہوا. اچھا، ان صفات میں بھی آپ غور کریں گے، اس کا ایک ایلیمنٹ ہے کوالیٹیٹیو، ایک ہے کوانٹیٹیٹیو. ان دونوں کے بارے میں غور کیجئے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا سننے والا ہے، تو کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیفیت سما ہمیں معلوم نہیں. ہمارا سننے کا تصور ہے کہ ہمارے کان ہیں، اور آواز جو ہے وہ ہوا کی دوش پر لہروں کی شکل میں آتی ہے، ہمارے کان کے پردے سے ٹکراتی ہے، پھر جو بھی میکینزم ہے انٹرنل ایئر کا، اس سے وہ سنسیشنز جو ہیں وہ دماغ کو پاس ہوتی ہیں، اور کارٹیکس میں جو ایریا ہے وہاں جا کر وہ ہمارے کمپیوٹر کا وہ حصہ اس کو وہ انٹرپریٹ کرتا ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی سماعت بھی اسی طرح کے کسی سلسلے سے وابستہ ہے؟ معاذ اللہ، ہم نہیں جانتے کہ وہ سنتا کیسے ہے، لیکن سنتا ہے. اب ہماری جو ہے کل پناہ کیا رہ گئی، وہ ہر چیز کا سننے والا ہے. کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، اور سنتا ہے ہر چیز کو. تو گویا کہ صفت اور صفت کے ساتھ کل یا ہر کا لفظ لگا کر بس یہ ہے واحد ہماری جولان گاہ، اپنے گھوڑے کو جتنا چاہیں دوڑائیں یہاں دوڑائیں، اس سے زائد معرفت خداوندی کا کوئی حصہ ہماری گرفت میں نہیں آ سکتا. اسی لیے لفظ کل، اللہ قادر ہے، کتنا قادر ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، کتنی قدرت رکھتا ہے ہم نہیں جانتے، ہمارا تو یہ دماغ، ہمارا تصور جو ہے اس سنار کی ترازو کے مانند ہے جو تولے اور ماشے تو تول سکتی ہے، لیکن تن کا وزن تو اس میں نہیں تولا جا سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ تو سمجھیے کہ ان تولوں اور ماشوں اور تن کے اندر بھی کوئی نسبت ہوگی، لیکن ہمارے ذہن کی محدودیت کی کوئی نسبت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی لا محدودیت کے ساتھ۔ لہذا اللہ کتنی قدرت رکھتا ہے ہم اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ ہماری واحد جا پناہ کیا ہے؟ لفظ کل، ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی آپ آگے چل کر دیکھیں گے، ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کل کا لفظ جو ہے، یہ میں نے عرض کیا کہ ہماری کل پناہ گاہ جو ہے یہ لفظ کل ہے۔ ہو الذی خلقکم، یہ دوسری آیت جو ہے، ذرا توجہ کیجئے اور ٹیکسٹ کو سامنے رکھیے، ان کے ساتھ آپ کی مینٹل ایسوسی ایشن قائم ہوں گی انشاءاللہ، اور اس سے یہ چیزیں الفاظ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں بیٹھیں گی۔ وہی ہے کہ جس نے تم سب کو پیدا کیا، اس میں ایک عجیب انداز ہے جسے آپ کہتے ہیں لمحہ فکریہ، غفلت میں کسی مدہوش شخص کو جگانے کا ایک انداز، جیسے سورہ حج میں وہ تمثیل کی شکل میں آیا تھا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له۔ یہاں وہی انداز ہے، وہی ہے تم سب کا پیدا کرنے والا، فمنکم کافر ومنکم مومن۔ تو کتنے تعجب کی بات ہے کہ کوئی تم میں سے اس کا منکر ہے اور کوئی ہے کہ جو ماننے والا ہے۔ پیدا تو اسی نے کیا سب کو، اس کا منطقی نتیجہ کیا؟ سب کو ماننا چاہیے، سب کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، سب کو اس کی فرما برداری اختیار کرنی چاہیے، سب کو اس سے محبت کرنی چاہیے، سب کو اس کا شکر ماننا چاہیے، سب کو اس لو لگانی چاہیے۔ لیکن یہ کہ جو ڈیفیکٹو شکل نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ فمنکم کافرون ومنکم مومن، حقیقت کے اعتبار سے یہ سامنے شکل ہے کہ کوئی اس کا ماننے والا ہے، کوئی منکر ہے، کوئی اس کا شکر گزار ہے، کوئی ناشکرا ہے۔ لیکن اب اگلے ٹکڑے میں آیا ہے کہ جس میں تحدید کا انداز ہے، واللہ بما تعملون بصیر۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ غافل ہے، یہ جو فرق و تفاوت وہ دیکھ رہا ہے، کون اس کا ماننے والا ہے، کون اس سے لو لگاتا ہے، کون اس سے مناجات کرتا ہے، کون اس سے محبت کرتا ہے، کون اس کی محبت میں راتوں کو جاگتا ہے، کون اس کے دین کے لیے تن من دھن لگا رہا ہے، کون اس سے بے پرواہ ہے، مستغنی ہے، کون ہے جس کے دل میں کبھی اس کی توجہ ہی اس کی طرف نہیں ہوتی، دھیان ہی نہیں آتا، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس دیکھنے کے اندر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ بیان کیا ہے، اس میں دونوں چیزیں ہیں۔ اس دیکھنے میں وہ انداز بھی ہے جس میں کہ تحدید اور تنبیہ اور دھمکی کا انداز ہے، جیسے کہ کوئی بڑا اپنے کسی چھوٹے سے کہے، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارا طرز عمل ہماری نگاہ میں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم غافل ہیں۔ اب اس میں لفظ تو وہی ہے لیکن یہ کہ ایک تحدید کا انداز ہے، تنبیہ، دھمکی، گھڑکی۔ اور ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ کوئی جس کے لیے کسی نے کوئی محنت کی ہے، تمہاری یہ ساری محنت ہمارے علم میں ہے، اب آپ غور کیجئے کہ اس میں کتنی دلجوئی ہے، تم نے ہمارے لیے جو قربانی دی ہے ہم جانتے ہیں۔ یہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم جانتے ہیں، وہ بات نہیں کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، ہم نے تو ان کے لیے اپنے آپ کو گلیوں میں رسوا کر لیا۔ مجھے اب وہ نقشہ چونکہ الفاظ زبان پر بے ساختہ آ گئے ہیں، مکے کی گلیوں کا تصور کیجئے، وہاں شوق ستم گارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں، ان پر پتھراؤ ہو رہا ہے، کوڑا کرکٹ ڈالا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن جب قرآن مجید میں الفاظ آتے تھے، فَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، اس سے ہم اندازہ نہیں کرتے کہ وہ جو زخمی دل تھا اس پر کیسا مرہم رکھا جاتا، میرا رب دیکھ رہا ہے مجھ پر جو بیت رہی ہے۔ حضور سے آگے بڑھ کر حضرت بلال کے بارے میں سوچی کہ جب ان کے کوڑے مار رہا ہے اور وہ ان کا جو آقا تھا، دنیاوی آقا، اس نے امیہ ابن خلف کوڑے مار رہا ہے، اس وقت جب یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں صرف اس کی توحید کے لیے، احد الاحد، میں یہ کوڑے کھا رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس میں جو سکون ہے، اطمینان ہے انسان کے لیے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے کہ جس پر یہ تجربہ بیتا۔ تو اس میں وہ واللہ بما تعملون بصیر، اس میں دھمکی بھی ہے ان کے لیے جن کو بارے میں فرمایا کہ منکم کافر، اور ان کے لیے دلجوئی ہے جن کے بارے میں فرمایا فمنکم مومن، پیدا اسی نے کیا سب کو لیکن کوئی تم میں سے ماننے والا ہے، کوئی مان نہیں مانتا، لیکن یہ کہ جو ماننے والے ہیں وہ بھی ہماری نگاہ میں ہیں، جو نہیں مان رہے انہیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین کی تخلیق حق کے ساتھ کی. یہ حق کا لفظ یہاں اس طرح کی آیات میں جو آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ود اے پرپز، یہ ایٹ رینڈم نہیں ہے. ایک تصور دنیا میں یہ بھی رہا ہے جب انسان نے غور کیا اس کائنات پر اور تخلیق پر، اور کچھ لوگوں کا ذہن جو ہے ناکام رہ گیا، اس کی حکمت کو نہیں سمجھ پایا، تو انہوں نے یہ کہہ کر گویا کہ چھٹکارا حاصل کر لیا، جی یہ رام کی لیلا ہے، رام کھیلتا ہے. یعنی مشاہدہ یہ کیا کہ ایک بادشاہ ہے اور اگلے روز جو ہے وہ اس کی لاش تڑپ رہی ہے، یا یہ کہ ایک بہت بڑا سیٹھ ہے کچھ دنوں کے بعد وہ بھکاریوں کی شکل میں گلیوں میں پھر رہا ہے، کسی وقت کوئی سکا ہے کہ وہ دہلی کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے. یہ تماشا کیا ہے؟ یہ کون سے قوانین ہیں؟ کون سی حکمت اس کے پیچھے ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جیسے ایک بچہ کھیلتا ہے، بچہ کبھی کسی کھلیلوں کو اٹھاتا ہے پھر پٹک دیتا ہے، پھر کسی اور کو اٹھاتا ہے اس کو بھی پٹک دیتا ہے، پر ایسے ہی رام کی لیلا ہے، رام کھیل رہا ہے. یہی تصور، یہ تو ہندوستان کی اصطلاح ہے نا، رام کی لیلا. کبھی وہ کسی کو تکلیف میں ڈال کر دیکھتا ہے اور مزے لے رہا ہے. یہی تصور تھا ویسٹ میں ان کے جو ایمفی تھیٹرز ہوتے تھے، کہ وہ بڑے بڑے ان کے اسٹیڈیمس ہوتے تھے جیسے ہمارے یہاں اسٹیڈیمس ہیں، اور ان میں وہ بھوکے شیروں کے سامنے انسانوں کو ڈال کر اور پھر تماشا دیکھتے تھے کس طریقے سے شیر نے بھونبوڑا، کس طرح چیرا، کس طرح پھاڑا. یہ بھی ان کے لیے تفریح تھی. تو یہ سوچا کرتے تھے کہ اسی طرح یہ دیوی دیوتا جو ہے یہ بھی پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے، یہ پہاڑوں کا تصور کیجئے، اس کے اعتبار سے یہ جو ہے ایمفی تھیٹر ہے، یہ میدان جو ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایمفی تھیٹر ہے، پہاڑوں پر دیوی دیوتا بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تماشا انسانوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، کس طریقے سے کوئی بھوک کا. اب آپ غور کیجئے کہ جو کچھ ایتھیوپیا میں اور سوڈان میں اور حبشہ میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے کہ وہاں انسان بھوک سے جانے دے رہے ہیں، تو کوئی دیوتا ہوں گے کہیں پر رنگ رلیاں مناتے ہوئے جو دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا تماشا ہو رہا ہے. یہ تصور انسان کا جو تھا اس کی نفی کرتا ہے قرآن جب کہتا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق. یہ کھیل نہیں ہے، یہ کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں، یہ بلکہ ایک تخلیق ہے، بڑی سنجیدہ تخلیق، حق کے ساتھ تخلیق کی گئی ہے. اٹس اے پرپز فل کریشن. اس کی ایک ایک چیز کے اندر حکمت ہے. یہاں گھاس کا ایک تنکا بھی بغیر کسی مقصد کے لیے نہیں. یہی بات آئی ہے ہمارے اسی منتخب نصاب میں، سورہ آل عمران کا آخری رکوع بھی شامل ہے لیکن اس کے دوسرے حصے میں وہ گزر چکا ہے. وہ ہمارے ان وہ جو الہدا کے پروگرام آئے تھے ٹیلی ویژن پر، اس میں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. پروردگار تو نے یہ تخلیق عبث اور بیکار نہیں کی، پاک ہے تو اس سے کہ بیکار اور بے مقصد کوئی کام کرے. یہ ہے وہ بات جو یہاں دہرائی گئی، خلق السماوات والارض بالحق. بات ایک ہی ہے، وہ منفی اسلوب ہے، ما خلقت هذا باطلا، تو نے یہ باطل پیدا نہیں کیا. وہ مثبت انداز ہے، خلق السماوات والارض بالحق وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. اب ذرا غور کیجئے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے بات کو لائے انسانوں تک، اور اس نے تمہاری نقشہ کشی کی، اور کیا ہی اچھی نقشہ کشی کی. اب یہ تخلیق انسانی، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سائنس بھی تقریباً یہی پہنچی ہے، اور قرآن اس حقیقت کو بہت پہلے بیان کر چکا ہے کہ اس پوری کریشن کا مرکزی وجود جو ہے وہ انسان ہے. یہ کلائمیکس ہے. اگر آپ وہ سارے سلسلہ تنزلات اور پھر سلسلہ ارتقاء، ارتقاء کا وہ تصور بھی اگر کوئی شخص مانتا ہو کہ جو ڈارون کے سامنے ہے، تو بھی وہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ ایولیوشن ٹری کی ٹاپ پر کھڑا ہے ہومو سیپینس، وہ انسان، ہی از ایٹ دی ٹاپ. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ایک جگہ تو آتا ہے خلق تو بے یدیا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس انسان کو. کہیں فرمایا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اس انسان کو بنی آدم کو بہت ہی اعزاز اور اکرام بخشا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ مسجود ملائک ہے، ذرا اندازہ کیجئے. تو غور کیجئے کہ انسان کی تخلیق پھر اس تخلیق میں یہ تصویر مانوی اور تصویر ظاہری، یہ جو ہمارا اریکٹ پوسچر ہے، پھر ہماری یہ بینائی سماعت، یہ جو ہمیں صلاحیتیں دی گئی ہیں جس طریقے سے کہ ان کو جڑ دیا گیا ہمارے چہرے کے اندر، یہ ہمارے دماغ کا چھوٹا سا کمپیوٹر جس سے بڑا کمپیوٹر جو ہے آج تک ابھی ہم ایجاد نہیں کر پائے، یہ صرف ایک پاؤ ڈیڑھ پاؤ کے اندر ورلڈ کا عظیم کمپیوٹر۔ تو یہ باطنی اور ظاہری ہر اعتبار سے جو ڈیزائن کیا ہے اللہ نے ہمیں، فرمایا هو الذی خلقکم، خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین اس نے پیدا فرمایا، بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری تخلیق کی اور تمہاری نقشہ کشی کی اور بہت ہی اچھی نقشہ کشی کی، والیہ المصیر۔ تو کیا خیال ہے تمہارا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو بنایا ہے تو ایسے ہی بنایا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدا، یوں ہی پھینک دینے کو، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیے جاؤ گے؟ نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے، جواب دہی ہوگی، جو فیکلٹیز تمہیں دی تھی اس کا حساب لیا جائے گا، جو سمجھ دی تھی، ذہانت دی تھی، سماعت دی تھی، بصارت دی تھی۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا تاکہ اسے جانچے اور پرکھے، بس ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا، سماعت دی، بصارت دی، عقل دی، تمیز دی، نیکی اور بدی کا شعور دیا۔ اب آؤ حساب لاؤ، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ چوتھی آیت پر آئیے، یعلم ما فی السماوات والارض، یہ اس اعتبار سے بہت اہم آیت ہے قرآن کی، اللہ تعالی کی صفت علم کو ایک آیت میں تین اسلوبوں سے ریپیٹ کیا گیا، غور کیجیے۔ خلق السما، یعلم ما فی السماوات والارض، اپنی جگہ پر مکمل ہے مضمون، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں، ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو اور اسے بھی جو تم ظاہر کرتے ہو، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ تو جانتا ہے اس کو بھی کہ جو سینوں کے اندر مخفی ہے اور چھپا ہوا۔ تو ایک ہی صفت علم ہے، اس کے یہ تین اسلوب ہیں۔ اس میں یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، پہلے بھی اگرچہ میں اس سورت کا درس دیتا رہا ہوں بارہا، لیکن چند ماہ ہوئے اسی سورہ مبارکہ کا درس اسی شہر کراچی میں ایک مسجد میں ہوا تھا، جامع الصفا میں، پہلی مرتبہ ایک حقیقت میرے سامنے آئی تھی کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ تین ڈائمنشنز ہیں اللہ تعالی کی صفت علم کے۔ ایک ڈائمنشن یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں اللہ کے علم میں، اس میں ہو سکتا ہے کہ جو ظاہر کا پہلو ہے صرف وہی سامنے آئے، لہذا ایک سیکنڈ ڈائمنشن کو ایڈ کیا گیا، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو، یہ سیکنڈ ڈائمنشن ہے۔ لیکن وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو اسی بات کی تکرار ہو گئی، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک وسوسہ میرے ذہن میں آیا کرتا تھا کہ یہ تکرار محض ہے، اور تکرار محض جو ہے وہ عیب ہے کلام کا، یہ جان لیجئے۔ بات دوبارہ آئے تو اگر تو وہ کوئی نیا رنگ لے کر آئی ہے، کوئی نئے معنی لے کر آئی ہے، تب تو اس کا آنا درست ہوگا فنی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے، اور اگر وہی بات جو ہے دوہرا کر لائی گئی ہے تو یہ پھر کلام کا عیب شمار ہوگا، اس کی خوبی نہیں۔ یہ سوال میرے ذہنوں میں رہا بہت عرصے تک، لیکن یہ اسی درس کے دوران یہ حقیقت میرے سامنے منکشف ہوئی کہ واقعتاً یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے۔ اس کو سمجھیے کہ ایک تو وہ چیزیں جو شعوری طور پر میں چھپا رہا ہوں اور شعوری طور پر میں ظاہر کر رہا ہوں، تو صرف رون کے اندر چونکہ یہ فعل ہے، فعل میں انسان کا ارادہ داخل ہوتا ہے، میں نے چھپایا، آئی ایم کانشیس آف اٹ، میں جانتا ہوں کہ یہ چیز ہے لیکن میں چھپا رہا ہوں، اور ہمارا وہ سب کانشیس مائنڈ بھی تو ہے جس کا خود ہمیں شعور نہیں ہے، ہمارے تحت شعور کے اندر کیا چیزیں ہیں کہ جو ابل رہی ہیں، کون کون سے محرکات عمل ہیں کہ جو ابھر کر آ رہے ہیں، ان کا تو ہم میں سے اکثر و بیشتر کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جدید جو سائیکالوجی ہے اس میں بھی سائیکو انالیسس کوئی اور کرے تو وہ سراغ لگائے گا کہ آپ کے اس تحت شعور میں کیا کیڑے کل بلا رہے ہیں، آپ کا اپنے لیے وہ تجزیہ جو ہے تحلیل نفسی کا شاید اکثر و بیشتر کے لیے ناممکن ہو۔ یہی ہمارے صوفیہ کہتے رہے کہ کسی جو جاننے والا ہو ماہر فن ہو اس کے حوالے اپنے آپ کو کرو، وہ جائزہ لے گا تمہارے اندر کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اسے وہ بصیرت دی ہے اس لیے کہ مختلف لوگوں کے امراض مختلف ہیں، کسی کے دل میں دولت کی حوث زیادہ ہے، کسی کے دل میں شہرت کی حوث زیادہ ہے، کوئی اقتدار کا زیادہ چاہنے والا ہے اور کوئی لذات جو ہے ظاہری سینشول گریٹیفیکیشن کوئی ان کا زیادہ متمنی ہے. تو یہ تو در حقیقت کوئی ماہر فن ہو وہی تجزیہ کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ آپ کا روگ کیا ہے. اور بسا اوقات انسان کو خود شعور نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، درا حالے کے کوئی بہت ہی مین اور بہت ہی کمینہ موٹیو ہوتا ہے اس کا کہ جو اس سے وہ کام کروا رہا ہوتا ہے. کوئی اپنی شہرت، کوئی دنیا کے اندر نمایاں ہونے کا جذبہ، بظاہر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں. تو یہ تیسری ڈائمنشن ہے کہ تمہارے باطن کی وہ چیزیں کہ جو خود تمہیں بھی جن کا شعور نہیں ہے وہ بھی اللہ کے علم میں. اب وہ بات مکمل ہو گئی کہ یہاں تکرار محض نہیں ہے. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو شعوری طور پر، ارادی طور پر، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اور وہ جانتا ہے اس کو بھی جو تمہارے سینوں کے اس صندوق میں دفن ہیں تمہاری آرزوئیں اور تمہاری تمنائیں، کہ جن میں سے اکثر کا شاید خود تمہیں بھی شعور نہ ہو. یہ چار آیات ہیں ذات و صفات باری تعالیٰ میں. اب آئیے دو آیات ہیں ایمان بالنبوت و رسالت کے ضمن میں. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم لوگوں تک آ نہیں چکی خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے کفر کیا. بہت ہی اختصار کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ چونکہ یہ تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مدنی دور کی صورتیں ہیں اور مدنی دور کا بھی نصف آخر، تو پورے مکی قرآن میں قوم ہود، قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون، ان چھ اقوام کا ذکر آیا ہے بار بار. سورہ اعراف میں ذکر آیا ہے، سورہ ہود میں ہے، سورہ یونس میں ہے، سورہ مومنون میں ہے، سورہ شعراء میں ہے. مکی صورتیں جو ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کے اندر آپ کو یہ ذکر ملے گا. ان کا ذکر کیا، آ نہیں چکی خبریں، معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا وہ حصہ جو نازل ہو چکا اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تمہیں بارہا خبریں سنائی جا چکی ہیں. کیا انجام ہوا قوم نوح کا، کیا انجام ہوا قوم لوط کا، کس انجام کو پہنچی قوم ہود، قوم سمود، قوم عاد، کس انجام کو پہنچی قوم شعیب یا اصحاب مدین، کس انجام سے دوچار ہوئے فرعون اور آل فرعون. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم. غور کیجئے گا الفاظ پر، انہوں نے چکھ لیا اپنے کیے کا مزہ، اپنے کیے کی سزا، اپنی شامت اعمال بھگت لی. اس سے مراد ہے وہ عذاب جو دنیا میں ان پر آ چکا، قومیں ہلاک کر دی گئیں، نسیم منسیہ کر دی گئیں، کوئی قوم غرق کر دی گئی، کسی قوم کو کسی تیز جھکڑ نے آ کر برباد کر دیا، بڑی آندھی آ گئی. سخرہا علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعیٰ کأنہم اعجاز نخل خاویہ. ایک ایسی تیز آندھی ان پر بھیج دی گئی، سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی، جس میں بڑے بڑے پتھر آ رہے تھے، اور انہوں نے سب کو ایسے ہلاک کر دیا. اور قوم عاد جو بہت ہی طویل القامت لوگوں پر مشتمل تھی، وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوئے. تو یہ انجام بد جو ہے قوموں کو، ان سے کیوں دو چار ہونا پڑا، یہ ہے اب جو بحث آ رہی ہے. فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم. اور ان کے لیے ابھی دردناک عذاب ہے. یہ تو دنیا کی سزا تھی، بڑی ہلکی تھی. دیکھیے دنیا کی سزا ہمیں بہت بڑی معلوم ہوتی ہے کہ قوم ہلاک کر دی گئی، لیکن انڈیویجول کے اعتبار سے غور کر دیجئے تو کوئی بڑا عذاب اس میں نہیں ہے. ایک آدمی کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، آپ کو بہت بڑی سزا معلوم ہو رہی ہے، اسے تو چند لمحے کا کوئی احساس ہوا ہو تو ہوا ہو، اس سے زائد نہیں. کوئی شخص جو ہے قتل کر دیا گیا، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تکلیف والی بات نہیں ہے. اگر گردن اڑا دی گئی ہے ایک ہی وار میں، تو اسے تو کوئی تکلیف شاید ہو ہی نہ ہو. لیکن اصل تکلیف ولہم عذاب علیم وہ جہنم کی سزا ہے کہ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر اس میں موت آ کر چھٹکارا نہیں دلا سکے گی. یہاں تو صرف ہلاک کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، تہذیب برباد ہو گئی، تمدن ان کا ختم ہو گیا، لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے کھنڈر نظر آ رہے ہیں، ان میں رہنے والے اب کہیں نہیں. ہماری مسلمانوں کی امت پر بھی یہ عذاب ایک علاقے میں آ چکا ہے، اور وہ اسپین کا علاقہ ہے جہاں 800 برس تک مسلمان حاکم ہیں، ان کا توتی بول رہا ہے، ڈنکا بج رہا ہے، اور آج وہاں نام و نشان جو ہے موجود نہیں. ہاں ان کھنڈرات میں جا کر کبھی کوئی اقبال آنسو بہا لے، کبھی کوئی اور سیاح چلا جائے اور رو لے، اس کے سوا کچھ نہیں. لا یرا الا مساکنہم، وہ محل نظر آ رہے ہیں الحمرا، لیکن یہ کہ ان محلوں میں رہنے والے جو تھے ان کا نام و نشان وہاں سے مٹ چکا. تو فرمایا کہ یہ دو عذاب ہیں کہ جو کفر کے قوموں پر آئے، ایک دنیا کا عذاب فذاقوا وبال امرہم، وہ تو وہ چکھ چکے، ولہم عذاب علیم، اور اصل جو سزا ہے جہنم کی اور آخرت کی وہ ابھی ان کی منتظر ہے. یہ ہوا کیوں؟ یہ ہے اگلی آیت، ذالک بانہ، اور کیجئے گا یہ ذرا تھوڑا سا سینسیٹیو ایشو ہے جو یہاں زیر بحث آ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں نے یہ جھگڑے چھیڑ دیے ہیں، نور اور بشر کا جھگڑا، حضور بشر ہیں یا نہیں ہیں، معاذ اللہ یہ جھگڑے. لیکن ذرا غور کیجئے گا کہ یہاں اس کا ذکر کس طور سے آ رہا ہے. ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، واضح براہین، روشن تعلیمات اور روشن معجزات کے ساتھ. یہ لفظ بینات کے میں نے 4 ترجمے کیے ہیں. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ بینہ کہتے ہیں واضح چیز، روشن چیز. جیسے آپ کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج طلوع ہو جائے تو اپنے وجود پر سب سے بڑی دلیل وہ خود ہے، کسی خارجی دلیل کی اسے حاجت نہیں ہے کہ ثابت کیجئے صاحب کہ سورج ہے. ارے بھائی سورج ہے، اب اگر تمہیں سورج نظر نہیں آ رہا تو میں کس دلیل سے منوا دوں گا تم سے کہ سورج ہے؟ تو اس کو بینہ کہتے ہیں، وہ شے کہ جو از خود اتنی روشن ہو کہ اس کے لیے کسی اضافی دلیل کی، کسی خارجی شاہد کی یا شواہد کی ضرورت نہ ہو، وہ بین ہے. ہم خود کہتے ہیں بھائی بین سی بات ہے میاں، کیوں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس بینہ کی جمع ہے بینات، روشن چیزیں، واضح چیزیں، از خود واضح، از خود روشن. اس لفظ کا اطلاق معجزات پر بھی ہوا ہے، اس لفظ کا اطلاق بنیادی تعلیمات جو انبیاء اور رسول کی ہیں، کہ جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی چیزیں ہیں، تو وہ ان تمام کو میں نے ایک جملے میں جمع کر دیا، واضح تعلیمات، روشن معجزات، واضح دلائل، روشن براہین کے ساتھ ہمارے نبی اور رسول آتے رہے. نوح آئے، ہود آئے، صالح آئے، ابراہیم آئے، لوط آئے، شعیب آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، اور اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے. لیکن یہ ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، تو لوگوں نے یہ کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ غور کیا آپ نے کہ نبیوں اور رسولوں کی دعوت سے استفادہ کرنے میں سب سے بڑا حجاب، سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑی رکاوٹ جو لوگوں کو لاحق رہی وہ یہ کہ یہ تو انسان ہے، ہم جیسے انسان، مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں؟ یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے رہے، یہ کاروبار کیا کرتے تھے، ان کے جورو ہیں، ان کے بچے ہیں، یہ جورو اور بچوں والے اور بیوی بچوں والے، گھر گھرستی کی زندگی بسر کرنے والے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں ہماری ہدایت کے اوپر معبور؟ ہماری ہدایت کے لیے کوئی فرشتہ نازل ہوتا، آسمان سے کوئی پروں پر اترتا، ہم بھی جان لیتے کہ واقعی ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے کسی کو بھیجا ہے. پھر یہ تو ہیں بھی یتیم، ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، سرمایہ نہیں تھا، ان کا باپ تو کچھ چھوڑ کر مرا ہی نہیں تھا، دادا نے یتیم کی پرورش کی، پھر تایا نے کی، پھر چچا کے زیر کفالت آئے یا زیر سرپرستی آئے، یہ تو اس طرح کے آدمی. پھر یہ کہ ہماری بھیڑ بکریاں چراتے رہے، پھر یہ انہوں نے دوسرے کے سرمایے سے کاروبار کیا، گویا کہ ملازمت کی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک غنی اور متمول خاتون سے نکاح کے بعد اب ان کی جو صورت حال ہے معاشی اعتبار سے اطمینان بخش ہے، لیکن یہ نبی کیسے ہو گئے؟ نبی ہوتا تو یا تو یہ کہ کوئی فرشتہ ہوتا، یا یہ کہ کوئی بڑا چودھری، بڑا سرمایہ دار ہوتا. تو یہ مختلف اعتراضات وہ لوگ کیا کرتے تھے، لیکن سب سے بڑی شے ان میں کیا تھی کہ انبیاء و رسل کی بشریت جو ہے ان کے لیے سب سے بڑا حجاب بن گئی. اب بشروں یا دوننا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا وتولوا،
اسی بنیاد پر انہوں نے کفر کیا اور پیٹھ موڑ لی، روح گردانی کی، واستغنى اللہ، تو اللہ تعالی نے بھی استغنا کی روش اختیار کی، واللہ غنی حمید، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے ہی، اگر تم اللہ سے روح گردانی کرو گے اللہ بھی اپنی شفقت و عنایت کا رخ جو ہے تم سے پھیر لے گا، اللہ کو کوئی احتیاج تو ہے نہیں کہ تم تو کسی اور طرح رخ کیے ہو پھر بھی وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کر آئے، تم توجہ کرو گے اس کی طرف تو وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں،